وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بھارت کے مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کے لیے پاکستانی افواج کے سزائے موت سنائے جانے کی خبر سے شروع کریں گے جن کو پچھلے سال بلوچستان میں گرفتار کیا گیا تھا. آگے چل کر ہم بھارتی افواج کے سری نگر کے ضمنی انتخابات کے دوران فائرنگ سے ہلاکتیں, ملالہ یوسفزئی کو اقوام متحدہ میں امن کا سفیر مقرر کیا جانا, اور آخر میں شام میں امن کے لیے امریکہ اور روس کی کوششوں پر بات کریں گے. اور آج ہمارا جہاں رنگ فیس بک پہ بھی ہے, لہٰذا آپ لوگ بھی facebook.com/VOA Urdu پر جا کر اپنے کامنٹس سوالات دے سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو اس وقت کلبھوشن یادو کو جو موت کی سزا دی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید ہیں. ان کے ساتھ ہیں بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار. آپ حضرات کو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستانی فوج کے ایک بیان کے مطابق زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی. گزشتہ سال پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 مارچ 2016 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا, جو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ اور بھارتی بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے. اگرچہ بھارت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ کلبھوشن اس کا شہری ہے اور وہ بھارتی بحریہ کا سابق افسر ہے, تاہم بھارت کی طرف سے اس الزام کو مسترد کیا جاتا رہا کہ کلبھوشن کا تعلق انٹیلیجنس ادارے را سے ہے. پاکستان میں گرفتاری کے بعد بھارت نے کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی کا مطالبہ بھی کیا تھا, تاہم پاکستان کی طرف سے سفارتی رسائی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے پیر کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ کلبھوشن یادو پاکستان میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے کام کر رہا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یعنی ایک فوجی عدالت میں آرمی ایکٹ کے تحت چلایا گیا, جس میں کلبھوشن کے خلاف تمام الزامات کو درست پایا گیا. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ کلبھوشن نے میجسٹریٹ کی عدالت میں اعتراف کیا کہ انہیں را کی طرف سے پاکستان میں کاروائیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. فوج کے بیان میں کہا گیا کہ کلبھوشن کو قانون کے مطابق دفاع کے لیے وکیل کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی, جبکہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کلبھوشن یادو کو سنائی گئی سزا کی توثیق کر دی ہے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان کا تو موقف یہی ہوگا کہ قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے, تاہم ان کے بقول اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے.
اس کے سیاسی اور سفارتی پہلو ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یورپین ممالک اور کئی اور ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیتھ پینالٹی میں بلیو نہیں کرتے, تو وہ بھی میرے خیال میں ایک لحاظ سے انڈیا کی, اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ ان سے مدد لی جائے کہ ڈیتھ سینٹنس نہ ہو.
واضح ہے کہ گزشتہ سال مارچ میں گرفتار کیے گئے بھارتی شہری کلبھوشن کا ایک اعترافی ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا تھا, جس کے بارے میں پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو نے یہ ویڈیو رضاکارانہ طور پر ریکارڈ کروائی. تاہم آزاد ذرائع سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کیا کلبھوشن نے کسی دباؤ کے تحت یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی یا نہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر حامد, ہمارے پاس بھارت کا بھی ریاکشن آیا ہے. بھارتی سرکار نے پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی دی گئی تو یہ سوچا سمجھا قتل ہوگا. اس کا پاکستان کس طرح سے دفاع کرتا ہے, یعنی کلبھوشن کو پھانسی دینے کا دفاع کیسے کرتا ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب دو ملکوں میں ایک پر جنگ کا اعلان ہو جائے تو وہ جنگی حالات کے بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہیں, لیکن جب آپ بظاہر امن پسند ملکوں کی طرح ہو اور رسمی طور پر اعلان جنگ بھی نہ ہوا ہو تو ایسی کاروائیوں کا کوئی جواز نہیں بنتا. اب اگر بھارت یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ان کا شہری ہے اور اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں نہ صرف شہری ہوں بلکہ میں حاضر سروس نیوی کا افسر ہوں, اور میری ریٹائرمنٹ 2022 میں ڈیو ہوگی, اور وہ بتا رہا ہے کہ 2001 سے آنورڈ میں را کے لیے کام کر رہا ہوں, اور اس کے لیے اس نے بتایا کہ میں چابہار میں مقیم تھا, ویسے وہ ساکن ہے ممبئی کا, اور چابہار سے وہ مختلف مواقع پر حسین مبارک پٹیل کے نام سے کراچی اور بلوچستان میں اپنی آمد و رفت کا بھی ذکر کرتا ہے اور اس کی تسلیم کرتا ہے. اور اس نے کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ را نے مجھے جو ٹارگٹ دیے ہوئے تھے ان میں سے ہدف پہلا یہ تھا کہ کراچی میں امن امنا کی صورتحال کو بدتر بنانا, وہاں فنڈنگ کرنی اور وہاں قتل و غارت میں اس کو پروموٹ کرنا. دوسرا جیوانی اور ماڑا پسنی اور گوادر, یہ چاروں جو ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں ان کے بیچ میں اس نے جا کے یہی کام کیا, اور جو علیحدگی پسند کچھ عناصر تھے ان کو ساتھ ملا کے تو یہاں پہ اس نے بہت ساری کاروائیوں کا اعتراف کیا ہے, اور اس اعتراف کے نتیجے میں وہ پوری ٹریل جو ہے نہ صرف پکڑی گئی ہے بہت بلکہ اس کے جو یہاں پہ سہولت کار وہ بھی اور جو اس کے ساتھی تھے اس چین میں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں, اور پورا نیٹ ورک جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. لہٰذا اب یہ کہنا کہ جی اس کو سوچی سمجھی ان کے تحت قتل کیا جا رہا ہے یہ تو بالکل کیا نام ہے ٹیڑھ پنے کی حد ہے, اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی جب نے بظاہر اعلان جنگ بھی نہ کیا ہو اور دوسرے ملک پہ آپ جنگ مسلط کر رہے ہوں, اس طرح کی دہشت گردی کے اقدامات کر رہے ہوں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بھارت تھرو آؤٹ پاکستان کے اوپر الزام لگاتا رہا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد سلطنت ہے اور یہ پروموٹ کرتا ہے دہشت گردی کو, اور اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا, اور جب ہمارے پاس یہ ایک ثبوت بنا بنایا موجود ہے جو اسی کا بھارتی شہری ہے اور سرونگ کمانڈر ہے نیوی کا جو کہ فوج کا ایکویلنٹ ہوتا ہے, میجر کے ایکویلنٹ ہے, اور اس کے سارے اعترافی بیانات موجود ہیں, تو پھر اس کو قتل کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے اس کو قتل قرار دینے کی؟ اور جو ممالک اس کے خلاف ووٹ دیں گے یا اس کے حق میں نہیں ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا ہی کوئی واقعہ ان کے اپنے ملک میں ہو اور کوئی حریف ملک جو ہے وہ ان کے ملک میں ایسی کاروائیاں کرے تو کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنے گی, اور یا کیا اس کو معاف کرنے پہ رضامند ہو جائیں گے؟ یہ ہیں چند چیزیں جو میں نے فی الحال آپ کے سامنے پیش کی ہیں.
اچھا,
اب آپ جو سوال کریں گے میں مزید اس کا جواب دوں گا.
بالکل, ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار ہیں ہمارے ساتھ. پشپیندر کمار, عنقریب ہم بھارت کا بھی رد عمل آپ لوگوں کو سنائیں گے, لیکن بنیادی طور پہ ایک سیدھا سیدھا سوال کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی دی جاتی ہے آپ کے خیال میں اس کا بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے کلبھوشن ستیش جادو کو لے کر کے ہندوستان میں عوام کے اندر جو ریئیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئیکشن کچھ اس طریقے سے آیا ہے کہ ایک دم لوگوں کو اس بات کا شوق ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے 1.5 سال کے اندر ہی تمام ساری چیزیں ہو گئی. بھارت سرکار لگاتار ان سے یہ سب کہتی رہی ہے, پاکستان کے جو آپ کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے سرتاج عزیز صاحب نے قریب 3-4 مہینے پہلے کہا کہ اس کے خلاف ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور مسٹیکن آئیڈینٹی ہے. یکایک ہندو میں دیکھیے, ایک سرکار کا ایک رخ ہوتا ہے, ایک سرکار کا ریئیکشن ہے. میں سرکار کے ریئیکشن کو اگر چھوڑ بھی دوں اور بحثیت صحافی یہ کہوں تو اس وقت لوگوں میں اس بات کا شوق ہے کہ ایسے وقت میں کیا ایسی بات ہو گئی کہ یکایک ایک دم یہ خبر آئی کہ ان کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے اور اب وہ اس پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی 23 مارچ کو پاکستان کے نیشنل ڈے پہ بھارت کے وزیر اعظم نے جو خط بھیجا تھا اس میں لکھا کہ جلدی بات چیت کرنے کے لیے ماحول بننا چاہیے, تو یہاں پر جو پاکستان کو جو ہمیشہ بات چیت کے حق میں رہنے والی لابی ہے ان سب نے اس بات کا تھا کہ حالات شاید یو پی کا چناؤ ہو چکا ہے, یو پی ہندوستان کے جو 3-4 الیکشن تھے جو بہت امپورٹنٹ تھے وہ بھی جیت لیے گئے ہیں, تو بات چیت کی میں بھی یہ پریڈکٹ کر رہا تھا کہ لگاتار بات چیت ہوگی. لیکن یہ جو آج خبر آئی ہے اس میں بھارت سرکار کا جو بھی رخ ہو لیکن پبلک کے اندر اس کا ریئیکشن ہے کہ یہ جو کیا ہے یہ شاید ڈیلیبریٹلی ڈریل کرنے کے لیے کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو بات چیت کا ماحول بننے والا تھا وہ جو ہے ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے ڈریل ہوتا ہے. دوسرا, جو پاکستان کے ایک ریٹائرڈ آفیسر محمد حبیب صاحب کو جس طریقے سے نیپال اور انڈیا کے بارڈر سے وہ غائب ہیں, اس کی بھی الزام تراشی جو ہے وہ بھارت کی اس کے के रॉ के ऊपर की गई है। तो कुछ बातों को मिलाकर के मैं समझता हूं कि आप माने या न माने, लेकिन कुलभूषण यादव के ऊपर जो उनको सजाए मौत दी गई है, इसका भारत और पाकिस्तान की बातचीत पे बहुत दूर तक और बहुत सख्त जो है मैं समझता हूं असर पड़ने वाला है।
अच्छा, ब्रिगेडियर हामिद सईद, जिस तरह से पुष्पेंद्र कुमार ने इशारा दिया के मोहम्मद हबीब ये लेफ्टिनेंट कर्नल पाकिस्तान के फौजी अफसर रहे हैं, ये लंबिनी के करीब यानी भारतीय सरहद के करीब 6 अप्रैल को गायब हो गए, क्या शुबा किया जा रहा है कि क्या इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है?
जी, अभी सरकारी तौर पर तो इसका कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, लेकिन आम लोगों में जिस तरह हमारे दोस्त बता रहे हैं इंडिया में एक इम्प्रेशन है, तो इस तरह जहाँ पे भी ये इम्प्रेशन है कि चूंकि इसको फांसी की सजा, इसका ट्रायल तो पहले चल रहा था, तो फांसी की सजा भी अनाउंस हो गई, तो इसलिए उन्होंने इसको हमारे अफसर को किसी इलाके से उठाया है, एक और अफसर जो है उसके भी गुम होने की तरह है, तो ऐन मुमकिन है कि इनको जासूस बना के इनके ऊपर लेबल लगा दिया जाए और कोई बारगेनिंग की पोजीशन पैदा की जाए या ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ जो है वो लाने का एक जरिया बनाया जाए, तो ये एक इम्कानी बात है। जैसे मैंने अर्ज किया कि इसके ऊपर सरकारी नुक्ता नजर भी सामने नहीं आया, लेकिन आम पब्लिक का व्यू यही है जो मैंने आपसे अर्ज किया।
जी जी बिल्कुल, लोगों का यही ख्याल है कि शायद पसे पुश्त कुछ बारगेनिंग शुरू हो जाए कुलभूषण के मामले पर, लेकिन इस दौरान हम कुछ कॉल्स भी लेते हैं, कुछ सवालात हैं लोगों के। राजा लियाकत ने हमें कॉल किया है कश्मीर से। जी जनाब कहिए, राजा लियाकत। अच्छा, इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। और डेरा इस्माइल खान से सादिक शिरानी कुछ कहना चाहते हैं। डीआई खान से सादिक शिरानी, हमारी प्रोड्यूसर कोशिश कर रही हैं कि ये एक नया सिस्टम है कि उसको वो हैंडल करें, जब तक वो सिस्टम नॉर्मल हो जाता है हम लौटते हैं अपने गेस्ट की तरफ। पुष्पेंद्र कुमार, आप बताइए, जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र किया कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब अगवा हो गए हैं, अभी तक कोई तस्दीक नहीं है कि किसने उठाया हो, आपके ख्याल में ये मवाद पैदा होता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में कोई गुफ्तगुशनीद हो और कुलभूषण के हवाले से कोई पेशरफ्त हो?
यहाँ एक तबका जो है जब इस पूरी खबरों को एनालाइज करता है तो उसको लगता है कि जो ऑफिसर गायब हुए हैं, 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर है नेपाल का, लुम्बिनी वो जगह है जहां से बताया जाता है कि ये ऑफिसर वहां किसी नौकरी के सिलसिले में कोई इंटरव्यू देने गए थे और वहां से ये गायब हो गए हैं, और ये थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि इनके गायब होने के पीछे भारत का हाथ है, तो मुझे लगता है कि जो ये शॉकिंग स्टेट है भारत के लिए कि साहब कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई है, आर्मी कोर्ट ने सुनाई है, मुझे ये बात बहुत हद तक लोग ये मान रहे हैं कि शायद ये नेगोशिएशन का मामला है और उसकी वजह से भारत जो है उस पर कोई दबाव बनेगा और अगर भारत ने इसको अगवा किया है तो उससे कुछ नेगोशिएशन होगा, तो ये एक दबाव है क्योंकि इतना नीजर रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से जो सजाई मौत का है उसके पीछे कोई और ऐसी वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान जो है जहां हाफिज सईद को लेके भारत सरकार और भारत के लोगों का कहना है कि डॉजियर आफ्टर डॉजियर दिए गए हैं, अमेरिका कह रहा है, यूएनओ कह रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत नहीं है, और जो अभी हमारे साथी तर्जियाकार कह रहे थे कि जिसको पकड़ लिया है हनीफ साहब को और उनको फिर क्या कहते हैं पेश कर दिया जाएगा कि वो भी खुफिया है, तो ये बात लोग कुलभूषण के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मैं एक दो बातें आपके बीच में जोड़ना चाहता हूं। आपको याद होगा कि चंद महीने पहले पाकिस्तान हाई कमीशन के 4 बड़े अफसर जो थे उनके ऊपर जासूसी का इल्जाम था और उसके बाद बाकायदा फिर उनको पर्सन नॉन ग्राटा किया गया, उस वक्त भी भारत के अंदर एक बड़ी लॉबी थी जिसने ये कहा कि आपको इनमें से जब आपने रेड हैंडेड पकड़ लिया था तो इनको नेगोशिएशन के लिए रखना चाहिए था, बार्गेनिंग के लिए रखना चाहिए था और उस वक्त उसको कुलभूषण यादव को इनकी छुड़ाना चाहिए था, और अभी हाल में ही एक निजामुद्दीन औलिया के जो जिस तरीके से सज्जादा नशीन थे वो गायब हुए, तो ये कुछ सारी चीजें हैं, लेकिन जो ये जो रिएक्शन है मुझे लगता है कि वो जो रिटायर्ड कर्नल हबीब साहब गायब हुए हैं उनके साथ कुछ निगोशिएशन के लिए पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है, और मेरा अभी भी मानना यह है कि ये शायद जो है पाकिस्तान के ISPR से खबर आई है कि उनको फांसी की सजा होने वाली है, मुझे लगता है ये एक दबाव बनाने के लिए है, कोई फांसी इतनी आसानी से नहीं होने वाली।
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کے لیے پاکستانی افواج کے سزائے موت قرار دیے جانے کے بارے میں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید ہیں, جبکہ بھارت سے سینئر صحافی پشپندر کمار ہیں. ہمیں جن لوگوں نے کال کیا ان کے نام بتاتی چلوں. راجہ لیاقت نے کشمیر سے کال کیا, صادق شیرانی نے ڈی آئی خان سے, احمد نے ڈی جی خان سے, شوکت علی انجم نے دھاراوالا سے, اور فدا محمد نے ایبٹ آباد سے. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
ایک ضروری اعلان. وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں تبدیلی کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے دن, وقت نشر اور دورانیے میں ایک تبدیلی. ہر دم رواں ہے زندگی اب ہر جمعے کی بجائے نشر ہوگا ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جبکہ یہ پروگرام اسی دن اور اسی وقت ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ نشر ہوگا وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر دم رواں ہے زندگی ہر جمعے کی بجائے جمعرات کے روز رات 10 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے. ایک گھنٹے تک نہیں بلکہ آدھے گھنٹے تک. پیشکش یاسمین جمیل. اعلان ختم ہوا.
جی, تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بھارت کا ایک بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے کہ کلبھوشن کو پھانسی دی جا رہی ہے. ہمارے پاس یہ ایک مختصر سی رپورٹ آئی ہے جو سہیل انجم نے بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ایسی رپورٹیں آنے کے بعد کہ پاکستان کی فوجی عدالت نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو موت کی سزا سنائی ہے. بھارتی حکومت نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا اور اس پر احتجاج درج کیا. سیکرٹری خارجہ جے شنکر نے عبدالباسط کی موجودگی میں کہا کہ کلبھوشن کو موت کی سزا سنائے جانے کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے وہ بقول ان کے مضحکہ خیز ہے. وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی دی جاتی ہے تو ہم اسے پہلے سے سوچا سمجھا قتل تصور کریں گے. اس نے مزید کہا کہ جادھو کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. ہمارے ہائی کمیشن کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ کلبھوشن کے خلاف عدالتی کارروائی چل رہی ہے. بھارت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان 12 پاکستانی قیدیوں کو بھی واپس نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں ایک روز بعد پاکستان واپس بھیجا جانا تھا.
جی, بڑی مختصر سی رپورٹ تھی. بریگیڈیئر حامد سعید, جانے سے پہلے ذرا آپ کا ہم تبصرہ سننا چاہیں گے کہ کشمیر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں, وہاں بھی ایک شورش جاری ہے. سری نگر میں کل بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں. آپ کے خیال میں یہ جو ٹائمنگ ہم دیکھ رہے ہیں کلبھوشن کی, یہ کشمیر کی صورتحال کے ساتھ بھی نتھی ہے؟
قطعی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ ایک انڈیجنس پرابلم ہے کشمیر میں, بھارت کے علاقے کے مقبوضہ کشمیر کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی ابتدا کیسی ہوئی تھی, اور بدستور اس میں تیزی آ رہی ہے بجائے اس کے کم ہونے کے دن بدن. تو اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑنے سے کوئی تعلق نہیں بنتا, وہاں آپ سینکڑوں آدمی اب تک مارے چکے ہیں, مارے جا چکے ہیں, اور پیلٹ گنز کے ساتھ بچوں کی آنکھیں, بزرگوں کی آنکھیں, عورتوں کی آنکھیں جاتی رہی ہیں. اس بیماری کا جانے کے ساتھ اس جاسوس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آئی مین اٹس ٹوٹلی ایررلیونٹ.
اچھا,
آپ ایک چیز البتہ میرے سن لیجئے, امجد کے ساتھ کو پھانسی دی گئی تھی جبکہ وہ پاکستان کی آرم فورسز سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایٹ بیسٹ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھا, لیکن پاکستان حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کو پھانسی دی گئی. تو یہ جو بندہ ہے جس کا ہم ابھی نام لے رہے ہیں, یہ تو 100% ان کی آرم فورسز سے متعلق آدمی ہے. تو اس کی پھانسی کے اوپر بھارت کیوں تل ملا رہا ہے؟ جب بھارت نے اس کو پھانسی دی تھی امجد قصاب کو, تو اس وقت انہیں ریئیکشن ذہن میں نہیں آیا تھا کیا؟ اس وقت تعلقات میں سختی نہیں آ سکتی تھی کیا؟ تعلقات منقطع نہیں ہو سکتے تھے؟ اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا.
اب اچانک ان کا خیال آ گیا جی کہ نیگوسیشن شروع ہونے کا کام کوئی ابتدا ہو رہی تھی تو وہ اب ختم ہوگی. ارے نہیں, یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں, نیگوسیشن نہ ہونی ہے, نہ وہ پروڈکٹیو ہوگی, نہ وہ با مقصد ہوگی اگر ہوئی بھی تو. تو یہ جو کام ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, دس از اے کیس بائی اٹ سیلف. اور سب کو پتا ہے اس کے ڈاکومینٹس اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے حوالے بھی کی جا چکی ہیں ماضی میں, کچھ زیادہ بہت عرصہ پرانا بھی نہیں ہوا, کچھ 4-6 ماہ کی بات ہے. تو اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ یہ اچانک زمین سے پودا پھوٹا ہے. یہ سب کے علم میں تھا کہ یہ بندہ پکڑا گیا ہے, جب پکڑا گیا تو اناؤنس کیا گیا, سب کے علم میں ہے. اس کے جو جو پھر کانٹیکٹس پتا چلے ان کو ٹریس آؤٹ کیا گیا, وہ انرتھ ہوئے, ڈگ آؤٹ ہوئے اور سارے پکڑے گئے. اب اگر آپ بولیں گے جی یہ تو سوچا سمجھا قتل ہے, تو پھر آپ امجد کے صاحب کے قتل کے متعلق کیا کہیں گے جو جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا؟ یہ تو 100% ان کی آرم فورسز کا سرونگ آفیسر ہے اور اس کے اپنے بیانات ٹی وی کے اوپر بار بار دکھائے جا رہے ہیں. مجسٹریٹ کے سامنے انڈیپینڈنٹ بیان بھی اس کا آ چکا ہے, اس ناٹ انڈر اینی ڈیورس. تو اب اس کے باوجود آپ اس کو سوچا سمجھا قتل کیسے قرار دیں گے؟ میکس نو سینس ٹو اینی باڈی.
اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید, جنہوں نے اس پہلے سیگمنٹ میں شرکت کی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پشپندر کمار, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ابھی ابھی ہمیں بین الاقوامی تعلقات میں مہارت رکھنے والے محمد ریاض نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور محمد ریاض, آپ کو بھی خوش آمدید. جی محمد ریاض
جی,
تو بنیادی طور پہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھارت سے سینئر صحافی پشپندر کمار ہیں. ہم تجزیہ کر رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو پھانسی دینے کا ایک اعلان آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے, اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں, یکایک یہ بیان کیوں آیا؟
دیکھیے, اس میں کوئی ایسا تو چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی بہت اچیومنٹ حاصل کی جا رہی ہیں اس یا اس واقعے کے حوالے سے کسی اور چیز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, ایسا تو نہیں نظر آ رہا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں شروع سے آج تک, ان میں ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے غائب رہی ہے, وہ اعتماد کا فقدان رہا ہے. یعنی اس میں جو لیڈران حضرات دونوں سائڈ کے جو ہے وہ آپس میں ملتے بھی رہے ہیں, مختلف حکومتیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں بیان بھی دیتی رہی ہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو باہمی اعتماد ہے اس کا بہت بڑا فقدان ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ ماضی کی تاریخ میں پیوست ہیں کہ جب تقسیم ہوا ہندوستان تو اس کے بعد سے ہی جو ہے معاملات جو ہے وہ بگڑنے شروع ہو گئے تھے. حالانکہ کئی ممالک ہیں یورپ کے کہ جنہوں نے آپس میں بڑی طویل جنگیں لڑی اور ایک دوسرے کے خلاف بڑے نفرت کرتے رہے, لیکن بعد ازاں انہوں نے عقل سے کام لیا اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور دنیا میں امن کے قیام کے لیے وہ اپنے جو ہے اختلافات ان کو کسی مثبت تبدیلی کے لیے یا مثبت کام کے لیے عمل میں لائیں. اس کی واضح مثال جو ہے وہ فرانس اور برطانیہ ہیں کہ جن کی آپس میں کافی طویل عرصہ تک نفرت رہی. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سارے کام وہ لیڈرشپ کرتی ہے, اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ تعلقات کی ہندوستان میں اور پاکستان میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان تعلقات استوار ہونے چاہیے تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ جو ہے اس ایک قسم کا جو ہے جو تاثر ہے یا جو اس قسم کا یہ ایک جو ایک ذہنی رویہ بن گیا ہے, اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ ایک یعنی مشکل بن رہی ہیں, مشکلات کا خیمہ بن رہی ہیں.
محمد ریاض, یہ بتائیے, آپ کے آنے سے پہلے بریگیڈیئر حامد سعید نے کہا کہ یہ شخص کلبھوشن یہ اصل میں حسین مبارک پٹیل ہے, یہ پہلے چاہ بہار گیا تھا, اس کے بعد جیوانی اور مارا پسنی گوادر وغیرہ گیا تھا, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے سی پیک کا منصوبہ انتہائی اہم ہے اور ان کو شک ہے کہ بھارت اس کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا فیکٹر بنا ہے اس کو پھانسی دینے کی اعلان پر؟
دیکھیے, یہ تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ تو باریکیاں ان چیزوں کی وہی جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی ڈیٹیل ہوں گی اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بلوچستان ہے اس کے اندر ہندوستان کا ایک رول رہا ہے, کیونکہ وہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید کشمیر کے ایشو کو جو ہے کاؤنٹر جو ہے وہ بلوچستان میں ہندوستان کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. ایک 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 نقطہ نظر یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ممالک کے درمیان نفرت جو ہے اور اعتماد کا فقدان بڑھ جائے تو وہ پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. مقصد یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان جو ہے اس کا ایک یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے افغانستان کا رویہ جو ہے وہ مہندانہ ہوتا رہا ہے, اور اس سلسلے میں ہندوستان اور افغانستان کی ایک قربت بھی سامنے آئی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اسی صورت میں رفع ہو سکتی ہیں کہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ بڑے قومی مقاصد کی خاطر جو ہے بڑے قومی مقاصد کو ان چھوٹی باتوں پر قربان نہ کرے.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, بہت مختصر ہم کچھ کالز لیتے ہیں. مرید خان میاں والی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے. مرید خان, جی مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں میاں والی سے؟ اچھا, ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے.
ہیلو.
جی جی کہیے. جی جی کہیے کہیے.
السلام علیکم جناب, دعوت خیال سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کلبھوشن صاحب کو ہمیں سکی توبے کی سلامی دینی چاہیے؟ جو ہمارے ملک کے لیے جاسوسی کرتا ہے, تباہ و بربادی کے لیے سوچتا ہے, تو میں میری گزارش ہے کہ اگر اس کو پھانسی لینے کے بجائے اگر جنیوا کنونشن کے تحت کوئی قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے تو وہ ٹھیک رہے جناب.
آپ کی تجویز سن لی ہم نے. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی جناب کہیے. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جب تک وہ لائن پر آئیں, فیس بک پہ ہمیں بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. علی حسین, علی حسین فقیر, غلام سرور, کرامت سبحانی اور حافظ آفتاب, جنہوں نے پسند کیا ہے. جی جناب لیاقت الملک بات کیجیے. اچھا, غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہماری لائنز آپ جانتے ہیں اکثر مسئلے ہوتے ہیں. پشپندر کمار, آپ نے بھی سنا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے بھارت تو بہت ناخوش نظر آتا ہے, لیکن پس پشت آپ دیکھتے ہیں کوئی گنجائش ہے دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت کی؟
دیکھیے, میں نے صاف کہا کہ میری جو اسسمنٹ ہے وہ حکومت کے رویے کے تحت نہیں ہے اور نہ ہی میں حکومت کی ترجمانی کرتا ہوں. لہٰذا میرا پھر یہ کہنا ہے کہ عوام کیا سوچتا ہے میں اس پہ زیادہ میرا دھیان ہے. حکومتیں وہ کرتی ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے, اور بہت سے تجزیہ کار حکومت کے ترجمان کی طرح بھی بات کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر اس بات کو لے کر کے ایک ماحول بن چکا تھا کہ جو میجر الیکشن تھے وہ سب ہو چکے ہیں. نریندر مودی کی طرف سے یہاں سے بھارت کی سرکار جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو ممبر آف پارلیمنٹ اور کانگریس پارٹی کے راج سبھا کے ایم پی ششی تھرور کے ساتھ تین لوگ پاکستان ابھی ہو کے آئے ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. اس سب کے باوجود یہ جو حادثہ ہے, یہ جو آج کی گھٹنا ہے, اس میں حکومت کا رد عمل تو آپ جانتے ہیں کہ ہائی کمیشنر کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کو ہم ایک سوچا سمجھا قتل مانیں گے. یہ حکومت کا رد عمل ہے. لیکن عوام کا میں کہہ رہا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ دوستی اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کے حامی تھے, تمام وہ اکراس دا باؤنڈری لائن, وہ لوگ جھٹکے میں ان کو لگائے کہ یہ یکایک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم ایک سال کے اندر ہی ایک کورٹ نے تمام سب چیزیں کی اور جس کا بیچ میں کوئی خبر نہیں آئی اور یکایک جو ہے ان کو سزائے موت دے دی گئی. अब जो कहा जा रहा है कि साहब कसाब को हमने दे दी फांसी, तो क्या हमने पाकिस्तान से पूछा था? तो मुझे लगता है कि किसी भी दानिशमंद आदमी के लिए कसाब का इक्वेशन कुलभूषण यादव से करना कोई लॉजिक मुझे लगता नहीं है। लेकिन अवाम का प्रेशर जो है भारत में ज्यादा इसलिए काम करता है कि यहाँ पर हुकूमतें बनती बिगड़ती हैं पब्लिक की वजह से। लिहाजा यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त हुकूमत इख्तदार में पार्टी है उसके कैडर के अलावा, जैसे हिज्बे मुस्तफा की पार्टी कांग्रेस का आज बयान आया है कि इस पर सख्त कार्रवाई भारत को करनी चाहिए और अब एक्शन करना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि दो बड़ी पार्टियों के बीच में कभी पाकिस्तान को लेकर के एक राय हुई हो। कुछ कुछ चीजों पर बहुत सारी बात है। आज मोदी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी साहब जो लगातार बातचीत की हिमायत थे, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते थे, अब एक हर हिस्से हर बार नरेंद्र मोदी जो है वो बैकफुट पे क्यों जाते? तो ये जो अवाम का दबाव है और जिस तरीके से एक्सपर्ट का दबाव लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि दोनों मुल्कों के बीच में अभी फौरी तौर पे कोई बातचीत हो पाएगी। और अगर कहीं आर्मी कोर्ट का जो फैसला है इसे अमली जामा पहना दिया गया तो इसको बहुत दूर तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते हर्ट होंगे और वो भारत की सरकार ये एडवेंचर नहीं ले सकती। दो साल का वक्त बचा है इस हुकूमत के पास, फिर उसको जनरल इलेक्शन में जाना है और तमाम लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक्शन के लिए, तमाम पार्टियां जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो बिहार की पार्टी हो, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इस एनएफ इज एनएफ। मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर अमली जामा हुआ तो मुझे मैं मानता हूं कि दोनों मुल्कों के करीब आने का कोई मुझे इम्कान नजर नहीं आता और हालात बिगड़ेंगे।
हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार पुष्पेंद्र कुमार जो नई दिल्ली में थे, और उनके साथ थे एपीपी के साबिक चीफ और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रियाज जो इस्लामाबाद में होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
आवाज़ ए दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली ऐसा करंट लगाते हैं।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं, और अगला मौजू पहले मौजू के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि भारत के जेर इंतज़ाम कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई हुई है और जिसमें 8 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। हमें ज्वाइन किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ने, जबकि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा डॉक्टर तौकीर गिलानी भी लाइन पर हैं। डॉक्टर शेख शौकत हुसैन, आप बताइए कि ये जो शोरिश शुरू हुई है और कश्मीर में सूरत हाल तो बहुत ही गंभीर रही है पिछले चंद महीनों से, अब तो सालों हो गए हैं, ये बताइए कि ये जो ताज़ा झड़पें हुई हैं उसकी बुनियाद क्या थी?
असल में बुनियादी तौर पर यहाँ जो आज़ादी पसंद क़यादत है उसने इलेक्शन बायकॉट की कॉल दी थी और उसी इलेक्शन बायकॉट में सरकार बजट थी कि ज़बरदस्ती लोगों से वोट डलवाए जाए, और इस दौरान लोगों और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके दरमियान झड़पें हुई और उन झड़पों में करीब 8 लोग अभी तक मारे गए हैं। और कश्मीर में ये पहली दफा नहीं है कि इलेक्शन में ये सिचुएशन हुई है, बल्कि कश्मीर में इलेक्शन हमेशा से ही एक स्टेट मैनेज्ड शो रहा है। और पहला इलेक्शन जो यहाँ हुआ उसमें 75 में से 73 लोग बिला मुकाबला कामयाब हुए और उसके बाद आज तक ऐसी धांधलियां होती रहे। अब की बार जो आजादी पसंद क़यादत है उसकी बायकॉट की कॉल बहुत समझ लीजिए 95 या 93% हद तक कामयाब रही اور صرف 7% سرکاری جو دعوے ہیں ان کے مطابق ووٹ ڈالے گئے. اور اس کا ریزن یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بہت بڑے پیمانے پر کشمیر میں شورش تھی جس میں 100 کے قریب لوگ مارے گئے تھے, اور لوگوں کو کسی الیکشن پروسیس پر کوئی اعتماد اب رہا نہیں نہ پہلے تھا, اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ دیرینہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے, اور باقی ان کا کوئی انٹرسٹ الیکشن یا اس جیسی کسی اور کاروائی سے نہیں ہے.
اچھا
وہی
جی جی ڈاکٹر شیخ ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں اس وقت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین توقیر گیلانی نے جوائن کیا ہے. گیلانی صاحب آپ بتائیے کہ آج بھی اطلاع یہ ہے کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے سرتاج عزیز سے ملاقات کی, اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے کشمیر کے معاملات کے بارے میں. یہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچایا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے کشمیر جل رہا ہے اور او آئی سی کے ممالک جو ہیں وہ بھی توجہ دے رہے ہیں.
جی بالکل, جس طرح سے گزشتہ سال سے کشمیر جو ہے وہ بالکل جیسے آپ نے کہا جل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگ اسٹریٹس پر ہیں اور پوری قوت کے ساتھ ایک ہی مانگ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے بات آگے تو ضرور بڑھنی چاہیے اور بڑھے گی. اس سے بھی زیادہ جو او آئی سی کی اور سرتاج عزیز صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پچھلے دنوں جو سلامتی کونسل میں امریکہ کی مستقل مندوب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس بات کو پورے اس کلیئرلی ایک میسج دیا کہ یہاں جو کنفرنٹریشن ہے انڈیا پاکستان کے درمیان انکلوڈنگ کشمیر ایشو, اس پہ وہ خود آگے بڑھ کے قدم اٹھائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا جو اس وقت ایک اس پورے خطے کو اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کو اور پھر یہ فار ایسٹ کے جو الگ چائنا بھی ہے جس میں یہ سارا جو ریجن ہے اس میں جو کنفلکٹ سر اٹھا رہے ہیں, اور چاہے ان کی نوعیت جو بھی ہے, یہ تو ایک رائٹس کا ایشو ہے, یہ تو ایک فریڈم موومنٹ ہے, لیکن اکنامک ایشوز بھی ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ جن کے اوپر بڑی طاقتیں جو ہیں وہ الجھ رہی ہیں. تو چیزوں کو اقوام متحدہ کی طرف لے کے جانا پڑے گا اور اقوام متحدہ کو ایک بڑا سٹینڈ لینا پڑے گا اگر ہمیں کسی بڑے ڈیزاسٹر سے بچنا ہے. تو ایک اچھی موو ہے او آئی سی اس پہ بات کرے, لیکن ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اور مسلمان ممالک کے جو اپنے مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شاید کوئی بہت زیادہ اس سے کچھ نکلنے کی امید نہ ہو.
اچھا جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. بہت مختصر کچھ ہم کالرز کو لیتے ہیں. لیاقت الملک کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, دیر سے کال کرتے ہیں. جی جناب لیاقت الملک. اچھا لیاقت الملک کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے, پھر ہم چلتے ہیں صوبے دار محمد اقبال کی طرف. صوبے دار محمد اقبال. اچھا, اور ہمیں ڈی جی خان سے کال کیا تھا محمد اقبال نے. غالباً فون لائنز کام نہیں کر رہی ہیں. ہمیں فیس بک پہ نواب زادہ روزی خان نے لکھا ہے, مریم فواد, محمد عثمان, تمام کے تمام جو ہیں وہ مختلف کامنٹس ہمیں دے رہے ہیں. ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کی آواز ہم پہنچا سکیں. جن لوگوں نے کامنٹس کیا ہے اگر آپ لوگ مختصر کامنٹس لکھیں تو بہتر رہے گا, ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے. محمد عثمان اور کرامت سبحانی نے بھی ہمیں لکھا ہے. ڈاکٹر شیخ شوکت حسین, جانے سے پہلے آپ اگر بات کرنا چاہیں, ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی توجہ بھی بٹی ہوئی ہیں اور مشرق وسطی کے معاملات بھی خاصے گھمبیر ہیں. شام کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے, ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. کشمیر کی طرف دنیا کی توجہ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟
اصل میں دنیا کی توجہ رہی ہے ماضی میں, لیکن بیچ میں دنیا دوسرے معاملات میں الجھی رہی. اس وقت جو سی پیک کی وجہ سے اس علاقے میں خاصی اہمیت حاصل کر گیا ہے, اور کشمیر میں بھی لوگ اب اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کروا کے ہی رہیں گے. اور ایلینیشن, جیسا میں نے بتایا کہ 93% لوگوں نے الیکشن بائیکاٹ کی حمایت کر دی, تو اس صورتحال میں اس کشمیر کی طرف سے بے توجہ ہی اگر دنیا نے برت لی تو اس کے بھی بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں, کیونکہ لوگ اس حد تک ایلینیٹڈ ہوں اور ان کی معاملات کی طرف توجہ نہ دی جائے, پھر انتہا پسند قوتیں آ کے اس ویکیوم کو بھر لیتی ہیں, اور پھر ہندوستان اور پاکستان دونوں نیوکلیئر طاقتیں, یہ بھی ایک کنفرنٹیشن کی طرف بڑھ رہی. تو اس صورتحال سے شاید دنیا زیادہ دیر تک بے توجہ ہی اختیار نہیں کر سکتی. مجھے لگتا ہے کہ چار ناچار دنیا کو اس طرف توجہ دینی ہوگی.
بالکل, اور یقیناً ہم آپ حضرات کو مستقبل میں بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ ہے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین جو سری نگر میں ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہے پاکستان سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر توقیر گیلانی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, ہم عنقریب بین الاقوامی جو معاملات ہیں اس پر گفتگو کریں گے. خاص طور پہ ان ممالک کے بارے میں بات کریں گے جہاں امریکہ موجود ہے یا جہاں ان کی دلچسپیاں ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں علی اکبر مرزا کی طرف جو ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں, ان سے کامنٹ لیتے ہیں. علی اکبر مرزا, آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
تو بہت مختصر کامنٹ ہمیں چاہیے آپ سے. آپ جانتے ہیں کہ ملالہ یوسف زئی کو آج 3 بجے اقوام متحدہ امن کا سفیر مقرر کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے لیے کتنا ایک آنر ہے؟
ظاہر بات ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو جب بین الاقوامی سطح پر ان کی خدمات کے نتیجے میں ریکگنائز کیا جاتا ہے تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے لیے اور غیر ممالک میں آباد مجسے پاکستانیوں کے لیے بھی ایک ظاہر بات ہے کہ ایک عزت افزا بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے معاشرے میں بھی ان کو اسی طرح قبول کیا جائے گا, اور وہ اگر آج پاکستان واپس جائیں امن کے سفیر کے طور پر تو کیا وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں گی, یا دوسرے نوبل پرائز یافتہ لوگ اور ان لوگوں کی طرح جنہیں پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر ریکگنائز کیا گیا, ان کو پاکستان میں کسی بھی قسم کے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ نوبل پرائز یافتہ ڈاکٹر کو کرنا پڑا. یہ دیکھنے کی زیادہ
بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ باہر کے ملکوں میں تو لوگ شہرت پا لیتے ہیں لیکن اپنے ملک نہیں جا سکتے. بہت اچھی بات کی. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عدیل شاہ نے, ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں, اور آپ علی اکبر مرزا کو بھی سن چکے ہیں. ہم سب سے پہلے ایک جو بنیادی ایشو ہے اور بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شمالی کوریا کی طرف امریکہ کی بحریہ بڑھ رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے امریکہ نے کچھ میزائلز داغے تھے جو کہ شام پر کی ایک فضائی بیس پر جا گرے, اور کل ہم سن رہے ہیں کہ امریکی سیکرٹری خارجہ ٹیلرسن ماسکو روانہ ہو رہے ہیں. ان تمام معاملات کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اسی سلسلے میں ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ جوہری اسلحے سے لیس شمالی کوریا کے خطرے کو ختم کرنے کے طریقہ کار اور متبادلات بتائیں. میک ماسٹر نے فاکس نیوز پر یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا جب امریکی بحریہ کا کارل ونسن اسٹرائک گروپ جزیرہ نما شمالی کوریا کی طرف بڑھ رہا ہے. انہوں نے اس فیصلے کو مغربی بحر الکاہل میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے دانشمندانہ قدم قرار دیا. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ خطے میں یو ایس ایس کارل ونسن طیارہ بردار جہاز اور متعدد معاون جنگی جہازوں کی موجودگی جزیرہ نما میں سنگین صورتحال کا رد عمل ہے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان مون سانگ کیون کہہ رہے ہیں کہ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور شمالی کوریا کی طرف سے اشتعال انگیزی کے لیے تیار ہیں. اس وقت وہاں کئی سیاسی تقریبات ہو رہی ہیں اور شمالی کوریا کے لیے موقع موجود ہے کہ وہ مزید جوہری تجربات کرے یا پھر میزائل داغے۔ شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک ایسے میزائل کو تیار کرنے کی کوشش میں ہے جو جوہری بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور امریکہ تک مار کر سکے۔ شمالی کوریا سے یہ فاصلہ تقریباً 8,000 کلومیٹر ہے۔ شمالی کوریا اب تک 5 جوہری تجربات کر چکا ہے اور ممکن ہے 6ٹے تجربے کی تیاری میں ہو۔ پیونگ یانگ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے باوجود بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ قراردادوں کے مطابق ایسے تجربے کرنے کی ممانعت ہے۔ میک ماسٹر کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے فلوریڈا میں اپنے سربراہی اجلاس کے دوران اتفاق کیا تھا کہ پیونگ یانگ کا جوہری ہتھیاروں کو ترقی دینے کا اشتعالی رویہ ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے مضبوط ترین حلیف چین سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے اس کے جوہری عزائم ترک کرانے کے لیے سخت اقدام اٹھائے۔ بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن۔
اور ہم شروع کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ سے۔ شاہ صاحب آپ بتائیے، جب ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے لیے صدارت کے لیے لڑ رہے تھے، یعنی امریکہ کے صدر بننے کے لیے اپنا کیمپین چلا رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اپنے ہی ملک پر فوکس کرے گا، وہ کوشش کریں گے کہ وہ باہر کے ممالک کے جو جھگڑے فسادات ہیں اس میں ملوث نہ ہوں۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ جو میزائل انہوں نے داغا سیریا پر، یہ کیوں کر ہوا؟ اور اس وقت نارتھ کوریا جو امریکہ کی بحریہ جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ رہے ہیں وہ نیشن سینٹرک رہے ہیں اپنی کیمپین پرپز کے لیے، بٹ بائی نو مینس اٹ مینس کہ آپ نے فارن افیئرس کو کٹ آف کر دیں گے یا فارن افیئرس میں جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں اپنا انوالومنٹ ریڈیوس کر دیں گے۔ تو جیسے جیسے صورتحال بدلتی جائے گی، پریزیڈنٹ یا کانگریس یا اس سے منسلک جتنے بھی شعبے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنی کاروائی اس کے حساب سے کرتے جائیں گے۔ اب جیسے کہ سیریا کا آپ نے کوشچن اٹھایا، تو سیریا میں چونکہ چیز ایلیویٹ ہو گئی ہے تو امریکہ اس سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا ہے، تو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ چونکہ ان کی پالیسیز نیشن سینٹرک رہی ہیں تو وہ دیئر فور ہی کین ناٹ انٹروین اور انٹرفیئر ان سیرین ایشوز۔
علی اکبر مرزا، یہ بتائیے، سیریا کی جو پالیسی میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس وقت امریکہ کی طرف سے، ہم جانتے ہیں کہ کل سیکرٹری ٹیلرسن روس جائیں گے، اور ظاہر ہے کیونکہ روس کافی سالوں سے اس کی فوجیں سیریا میں ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ اوباما دور میں صدر اوباما کتراتے تھے فوجیں بھیجنے کے لیے۔ اب جبکہ شام میں امریکہ نے میزائل داغے ہیں، آپ کے خیال میں امریکہ کو کس حد تک ایک لیوریج ملے گا، ایک بات کرنے کے لیے ایک کچھ وزن ملے گا؟
میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ وہاں جو طاقتیں انوالو ہیں اس وقت سیریا میں، وہ ہیں ایران، لبنان کی حزب اللہ اور رشیا۔ رشیا جو ہے اس وقت وہ رشیا نہیں ہے جو آج سے کچھ سال پہلے تھا۔ پوٹن کی حکمرانی میں رشیا اب ایک ایگریسو رول پلے کر رہا ہے دنیا میں، اور وہ عموماً جو پالیسی ڈکلیئر کرتا ہے یا جو اقدام لیتا ہے تو اس پہ قائم رہنے کا رویہ ان میں اور ثابت قدمی ایک نظر آتی ہے۔ جہاں تک ایران اور حزب اللہ کا تعلق ہے، ان کا ریکارڈ اس معاملے میں 100% ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ایران پہ ایران اور عراق میں لڑائی ہوئی تھی صدام کے زمانے میں، جب صدام نے ایران پہ حملہ کیا تھا، تو اس وقت پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، سارے اسلامی ممالک نے کوشش کر لی ہے، لیکن جو ایران کا موقف تھا کہ ہم پہ جارحیت کی گئی ہے اور جب ہم اس کا جواب میں آخری سانس تک لڑیں گے، اور وہی ہوا۔ حالانکہ دونوں طرف سے لاکھوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا، لیکن یہ کہ وہ جنگ آخر وقت تک چلتی رہی۔ اور اسی طرح حزب اللہ کا ہے کہ اگر آپ حزب اللہ کی تاریخ دیکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جب بھی عرب ممالک سے جنگ ہوئی، 3 دفعہ ہوئی، اور سارے عرب ممالک نے مل کے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی لیکن منہ کی کھائی ہمیشہ 1967 میں بھی 1973 میں بھی اور 48 میں بھی لیکن ایک واحد لڑائی ایسی تھی جو کسی ملک نے نہیں بلکہ ایک ملیشیا نے اسرائیل کے خلاف لڑی تھی 2006 میں حزب اللہ نے. تو اس کے بعد اسرائیل کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ وہ جنگ ہے جو ہم جیت نہیں سکے. تو حزب اللہ بھی جو ہے وہ اپنے موقف میں بڑی ثابت قدمی دکھانے کا ریکارڈ رکھتی ہے. اور سیریا کے حوالے سے یہ بڑی بات ثابت ہے کہ ایران کی اپنی سلامتی کے لیے جو وہ اپنے آپ کو خطرے میں گھرا محسوس کرتے ہیں مغربی طاقتوں کی طرف سے, بالخصوص امریکہ کی طرف سے اور مڈل ایسٹ کی بادشاہتوں سے جس میں سعودی عرب, قطر, بحرین وغیرہ شامل ہیں. تو اس لحاظ سے سیریا ان کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. ایران نے ہمیشہ بیت المقدس اور فلسطین کے لیے کہا ہے کہ ہم اس کی بیت المقدس کی آزادی کا راستہ بغداد سے ہو کر گزرتا ہے. تو اگر آپ اس پہ ذرا, اور وہ ہمیشہ سے اس پالیسی پہ قائم رہا ہے, تو اگر آپ اس پہ ذرا سا غور کریں کہ وہ کیا ہے راستہ, تو وہ یہی تھا کہ بغداد سے اگر ان کو سیریا جانے کا موقع ملے اور وہاں لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ جو ہے ان کا تعاون رہے, تو وہ اسرائیل کے خلاف ایک بہت ہی مضبوط محاذ رکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سیریا میں جو سول وار کے نام پہ غارت گری اور دہشت گردی اور قتل و غارت جاری ہے اتنے سالوں سے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں جو عرب اپرائزنگ ہوئی تھی وہ سارے ملکوں میں ختم ہو چکی ہے ون وے اور دی ادر. ایجپٹ میں جو کچھ ہوا وہ واپس فوج آ گئی, جارڈن میں بھی ذرا سے مظاہرے ہوئے اس کے بعد بات ختم ہو گئی, لیکن سیریا میں ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مغربی طاقتیں ہیں اور امریکہ اور اسرائیل, ان کو پتا ہے کہ سیریا کو ختم کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے, اس لیے وہاں سے دنیا بھر کے جہادی اور ایکسٹریمسٹ آئے بھی. مڈل ایسٹ کی بادشاہ ریاستوں نے ان کو پیسہ دیا, امریکہ اور مغربی طاقتوں نے اسلحہ دیا, اسرائیل نے بھی اسلحہ دیا اور وہاں یہ جنگ جاری ہے. تو وہاں سے ایران اور سیریا اور لبنان کے لیے ہٹنا, لبنان کی حزب اللہ کے لیے ہٹنا تو مجھے نظر نہیں آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیا بھی وہاں پر اب ایک بہت ہی سالڈ اسٹینڈ لے گا, تو اس سے کوئی امریکہ کو اور جو بیان آئے ہیں ایران کے اور رشیا کے اور حزب اللہ کے, وہ بھی بڑے سخت آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, اگر آئندہ سیریا میں کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا فوجی طاقت سے جواب دیا جائے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی امریکہ کو ایڈوانٹیج ملے گا.
بہت دلچسپ, کیونکہ کچھ کالرز بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری لائنیں آج ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی آواز آتی ہے. ڈی جی خان سے محمد رحمان کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں پچھلے سیگمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے تو.
اچھا ضرور.
اچھا وہ انڈیا والے کہہ رہے تھے کہ اس کو پھانسی دے رہے ہیں, تو اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھ گیا کہ آج ان کو سمجھا جو پاکستان کے احباب ہیں دوسرے ہیں تیسرے ہیں ان کو غلبلہ لگ گیا جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں جو انڈیا جو بلاسٹنگ کر رہے ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں, کیا ان کو جھٹکا نہیں لگ رہا ہے جو آج صرف یہ یادو بشف کو سمجھ گیا پھانسی لگ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ایک دفعہ نہیں سات دفعہ پھانسی دینا چاہیے اور چاہیے.
اور آپ کی بات سن لی. شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھانا والا سے.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم دھانا والا سے. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ہم امریکہ پر فوکس کریں گے, تو انہوں نے جب شام پر مزائل داغے اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے گا, ایک دوسرے خلاف ہو جائیں گے لوگ. دوسرا کشمیر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, کشمیر جو ہے یہ ایسا ایشو ہے صرف اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں ہے. آپ کیوں ایک دوسرے کو ہم لڑاتے ہیں اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں, کشمیر کے اسی کو حل کرنا چاہیے. تھینک یو میڈم, سو کائنڈ آف یو میٹ یو ان شاء اللہ بعد.
اور دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے.
جی السلام علیکم. میں کافی دیر سے کلبھوشن یادیو کے حوالے سے بات کروں گا. ان کے کیس میں نفیسا بی بی بالکل تمام قانونی تقاضے پوری کیے گئے ہیں, اور ان کا جو جرم تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ راکی ایجنٹ سے کی حیثیت سے پاکستان میں فساد پھیلا رہے تھے، بلکہ 65 ممالک کی سی پیک کی جو ون بیلٹ ون روڈ کا معاملہ ہے، اس سے پوری دنیا کی معیشت وابستہ ہے، وہ اس کے خلاف بھی ایک سازش کر رہے تھے، اس لیے اس کو ستارے پاکستان نشانی جرت نہیں دیا جا سکتا تھا، بلکہ ایسے لوگوں کو ایسا سزا دینا عین قانونی عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔
اچھا شکریہ، کیونکہ ابھی ابھی ہماری لائنیں بحال ہوئی ہیں، لہٰذا ایک اور کالر کو لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں کوہاٹ سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بی بی آج تو آپ کی لائنوں میں بہت فرق تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ شام اور شمالی کوریا، افغانستان اور عراق میں، امریکہ اگر شمالی کوریا میں بھی جنگ چھیڑے اور شام میں بھی چیڑ لیا، افغانستان میں ہے، کیا ان کی زوال کا وقت ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے سیریا پر دوبارہ اس قسم کی میزائل داغے تو روس اور حزب اللہ اور ایران اس کو واقعی جواب دے دیں گے یا ان کی صرف دھمکی ہے؟ وسلام۔
بہت شکریہ کہ آپ شام تک واپس آ گئے، کیونکہ میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی عدیل شاہ سے، یہ ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے، یہاں بھی جس طرح سے علی اکبر مرزا نے کہا، جو میڈیا ہے اس میں جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حملہ کیا تھا شام پر اور اسد کی جو ایئر بیس پہ کیا تھا، یہ فقط علامتی تھا، کیونکہ اگر وہ زیادہ بڑا حملہ کرتے تو اس میں، کیونکہ روسی موجود تھے، ان کا بھی اس میں انوالو ہو جانا، شامل ہو جانا، پھر ایک بڑے جنگ کا پیش خیمہ بنتا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
اس کے ایک دو ڈائمینشنز ہیں، کیونکہ یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے، ایز یو نو ویری ویل کہ یہاں پہ ملٹیپل فورسز کام کر رہی ہیں اور ملٹیپل آبجیکٹیو کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کوئی کسی کا ایک آبجیکٹیو نہیں ہے، کوئی ایک فورس نہیں ہے وہاں پر، اور بیسیکلی سیریا جو ایک بیٹل گراؤنڈ لائک لانچنگ پیڈ بنا ہوا ہے، تو اس میں دو بڑی پاورز بھی انوالو ہیں، جس میں اب یو ایس نے اسٹرائک کیا ہے، رشیا آبویسلی وہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا پریزنس ہے وہاں پر، تو امریکہ نے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ایک پروپورشنٹ اسٹرائک ہے، تو فی الحال انہوں نے ایک پروپورشنل اسٹرائک کی ہے ضمنی طور پہ، جس کے بعد پھر کوئی اس کا ریپل افیکٹ آ سکتے ہیں، تو ریپل افیکٹ میں کوئی، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سیریس کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یو ایس اور رشیا وہ ٹیبل پہ آ کے وہ اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کر کے اور اس چیز کو سولوشن کی طرف لے کے جائیں، اس کا ایک امکان پیدا ہو رہا ہے۔ بٹ آئی آلسو بلیو کہ یہ کوئی ڈسرپشن تو ہو جائے گا، مگر اس سے کوئی سولوشن نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا انٹل یو ایس اینڈ رشیا بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں،
اور ظاہر ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک منٹ ہے، علی اکبر مرزا یہ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ چین کے صدر مل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب انہوں نے شام پر یہ میسائل داغا، کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا کو وہ ایک پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اب کیا دیکھتے ہیں، نارتھ کوریا پیچھے ہٹے گا؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک سے جس سے آج کل امریکہ فوجی طاقت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا جس سے ڈسپیوٹس ہیں، ان میں سے کسی بھی ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرحدیں اٹھا کے وہاں سے چلا جائے۔
جی جی،
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نارتھ کوریا ہو یا ایران ہو، وہ ملک اپنی جگہ پر صدیوں سے اور دہائیوں سے موجود ہیں، یہ امریکہ کے بیس وہاں پہنچ گئے ہیں، اور وہ امریکہ کی فوجیں ساؤتھ کوریا میں بھی ہیں جہاں سے نارتھ کوریا کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ملک، چاہے وہ غلط ہو یا نہیں ہو اس سے قطع نظر، چاہے وہاں کی حکومت ڈکٹیٹر ہو یا کچھ بھی ہو، ظاہری بات ہے کہ وہ ملک اپنی سرحدیں یا اپنا ملک تو نہیں ہٹا سکتا کہ جی امریکہ کے بیسز یہاں آ گئے ہیں تو ہم اپنا ملک کہیں اور لے جائیں، یا امریکہ کی فوجیں ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں تو اب نارتھ کوریا کو کیا کرنا چاہیے، ڈیزالو کر لینا چاہیے اپنے آپ کو، ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں ناممکن ہے کسی بھی حکومت کے لیے کرنا، چاہے وہ حکومت اچھی ہو یا بری ہو، تو میسج وغیرہ تو یہ جو پھونک ماری ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے، میں اس کو پھونک سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ نے پہلے تو رشیا کو انفارم کیا کہ جی ہم میزائل داغ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ رشیا نے سیریا کو بھی انفارم کیا ہوگا، ایسا بہت ممکن لگتا ہے. اور وہاں انہوں نے جس ایئرپورٹ پہ یہ میزائل پھینکے اس کے دوسرے دن اسی ایئرپورٹ سے واپس پروازیں شروع ہو گئی تھیں.
تو وہ بھی علامت
تھا. بہت ممکن ہے کہ یہ تو صرف ڈسٹریکشن تھا اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا.
اچھا, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی علی اکبر مرزا اور ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جسٹن وٹ, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.